أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما نبينا وحبيب قلوبنا والشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من اليوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا فاطمة المعصومة، اشفعي لي في الجنة. السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا أخت ولي الله، السلام عليك يا أمة ولي الله. قال الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام: أما بعد، فإني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خيرا من أصحابي، ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيتي، فجزاكم الله أني خيرا. سید الشہداء اپنے اصحاب کے بارے میں، اپنے اہل بیت کے بارے میں گراں قدر الفاظ سے تمام عالم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں اپنے اصحاب، اپنے انصار سے زیادہ نیک تر و با وفا تر کسی کو نہیں پاتا، اسی طرح اپنے اہل بیت سے زیادہ خدا کی بارگاہ میں مقرب و اپنے اہل بیت سے زیادہ کسی کو بھی میں نیک تر نہیں پاتا. انصار کے بارے میں فرمایا کہ اپنے انصار سے زیادہ بہتر یعنی خیر، اہل خیر یعنی بہتر کسی کو نہیں پاتا اور با وفا تر نہیں پاتا، اور اہل بیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان سے بہتر نیکوکار و خدا کی بارگاہ میں مقرب کسی کو نہیں پاتا. اور سید الشہداء نے اپنی اس تحریک کے اندر اپنے ان الفاظ کو، اپنی اس تحریک کی عاشورہ و کربلا کے اندر عملی طور پر ثابت کر کے دکھایا. یہ کلام نورانی سید الشہداء کا شب عاشور، سید الشہداء کا اپنے انصار سے خطاب کے دوران ہے. ہم نے ان مجالس اعضاء کا موضوع، کی جس کی آج چھٹی مجلس برپا ہونے جا رہی ہے 6 محرم الحرام، عاشورائی خود سازی و کربلائی خود سازی کو قرار دیا ہے کہ ہم کیسے کربلا و عاشورہ سے جہاں مظلومیت کے پہلو کو دیکھتے ہیں کہ جو کہ حاوی ہے و اجاگر ہے کربلا کے معرکے کے اندر، وہاں ہم اپنی خود سازی کا سامان و اپنے معاشرے کی تعمیر کا سامان کیسے کربلا سے لے سکتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں سید الشہداء کے اس کاروان کے اندر وہ اصحاب و وہ انصار کے جن کی خود سازی و جن کی شخصیت کی خود سید الشہداء قائل ہیں، اور خود سید الشہداء شاہد ہیں، اور خود سید الشہداء گواہی دے رہے ہیں جن کے بارے میں، یعنی جن کی خود سازیوں کے اوپر مہر خود سید الشہداء نے لگا دی ہے. اگر ان کی زندگیوں کے اندر چند پہلو ہم دیکھیں اور ان پہلوؤں کو پھر اپنی زندگی کے اندر مقایسہ کریں، یعنی آئینہ کربلا و عاشورہ میں اپنی شخصیات کو دیکھیں، تو ہمیں وہ فاصلہ نظر آ جائے گا کہ ذکر سید الشہداء و یاد سید الشہداء و یاد کربلا کے باوجود ہم ان ویلیوز و اقدار سے کتنے فاصلے پر ہیں. और अगर मुहर्रमुल हराम के अंदर सईद शौदा की याद के अंदर हमने ये सामान कर लिया, हमने ये एहतमाम कर लिया, तो हमने भी वो सफर जो सईद शौदा की तरफ और अपने जमाने के इमाम की तरफ जो हमें बढ़ाना था कि इस जमाने का इमाम भी हमारे ऊपर इसी तरह नाज कर सके कि मैंने 1442 हिजरी में अपने अंसार से ज्यादा बेहतर किसी को नहीं पाया। वो सफर तय करने के लिए कर्बला के आईने के अंदर अपनी शख्सियत को देखना जरूरी है। आपकी खिदमत में मुख्तलिफ वैल्यूज व अकदार व खसूसियात खुलकियात आपकी खिदमत ने पेश की कि जो दरअसल इंसान साज खसूसियात है, जिसमें इताअत है, ईसार व कुर्बानी है और इखलास को आपकी खिदमत में मसलन पेश किया गया। आज एक सिफत जो सईद शोहदा के कारवान के अंदर बतरीक़ औला हमें नजर आती है वो वफाए बेअहद है, यानी अपनी जिम्मेदारियों को अदा करना, अपनी जिम्मेदारियों को अंजाम देना, ये सईद शोहदा के कारवान में हमें नजर आता है। और इसी तरह सईद शोहदा के उस माशरे में इसके बरअक्स सूरत हाल भी हमें नजर आती है कि जिनकी अपनी जिम्मेदारियों पर अमल ना करने की वजह से ये तमाम मारका वजूद में आया। वफाए बेअहद, खुद हम देखते हैं वफा का लफ्ज भी अरबी जबान का लफ्ज है, अरबी जबान से आया है। अहद का लफ्ज भी अरबी जबान के अंदर आया है और ये अल्फाज कुरान मजीद के अंदर भी हमें मिलते हैं कि अहद पूरा करने के हवाले से। वफा कहते हैं किसी भी चीज को मुकम्मल तौर पर अदा कर देने को। सादा सी जबान में, सादा अल्फाज में आपकी खिदमत में बयान किया जा रहा है कि जिस तरह से मुफस्सिरीन कुरान ने बिलखुसूस हजरत आयतुल्लाह जवादी आमली हाफिज़ाउल्लाह ने मुख्तलिफ अल्फाज कुरानी की तफसीर बयान की है, उसका वो मकतबी मफहूम, चूंकि कुरानी अल्फाज का व कुरानी जितने भी हमारे पास मफाहीम है उसका एक डिक्शनरी मीनिंग है, जो डिक्शनरी मीनिंग हमें ज्यादातर सकाफत की या फरहंग की तर्जुमानी करती हुई नजर आती है जो हम लुगत के अंदर देखते हैं, और उन्हीं के कुछ मकतबी मीनिंग्स हैं, यानी जिनको हम आइडियोलॉजिकल मीनिंग्स कहते हैं, यानी इसका मकतबी माना क्या है। तो वफा यानी किसी भी चीज को मुकम्मल तौर पर अदा कर देना, जिससे मुख्तलिफ अल्फाज उर्दू के अंदर भी हिजरत करके आए हैं, जैसे इस्तीफा, इस्तीफा ये भी इस्तेमाल होता है उर्दू के अंदर, ये भी वफा से है, या वफात यानी मुकम्मल तौर पर जानकर निकल जाना, मुकम्मल तौर पर रूह का दोबारा से उस जगह पर चले जाना जहां पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो उसके लिए भी वफात का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, फौत का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, और इसी तरह ये वफा है। वफा यानी मुकम्मल तौर पर। जब हम अहद के साथ इसको देखते हैं, यानी जिसने अपनी जिम्मेदारी को या उसकी गर्दन पर जो काम था, जो हक था, जो मसूलियत थी, उसको मुकम्मल तौर पर अदा कर दिया है, तो उसने अपनी इस जिम्मेदारी की निस्बत वफा का सबूत दिया है। और जिसके अंदर हम करबला के अंदर वफा का तस्किरा हजरत अबुल फजल अब्बास आलमदार अलैहिस्सलाम के बगैर नामुकम्मल है, और जिसने वफा की एक कामिल तस्वीर पेश की है और मजहर वफा दर करबला है हम देखते हैं। तो इस तरह जब हम, और अहद का माना जो दिया जाता है अरबी के अंदर, अहद यानी मसूलियत, रिसालत, जिम्मेदारी, जो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको हम अरबी जबान में अहद से ताबीर करते हैं। और ये अल्फाज इस कदर दीन मुबीन इस्लाम के अंदर अहम है कि खुद अमीर अल मोमिनीन फरमाते हैं कि अशरफुल खलाइक अलवफा, अशरफुल खलाइक अलवफा, यानी जो खुलकियात हैं, जो इंसान की सिफात हैं, जो खसलतें हैं इंसान की, उसमें से वफा सबसे ज्यादा अशरफ सिफत है जो इंसान के अंदर होनी चाहिए, यानी कि अपनी जिम्मेदारियों को अदा करना, और सिर्फ अदा नहीं करना बल्कि वफा का वही मफहूम मुकम्मल तौर पर अदा करना, यानी जिम्मेदारी को भी जिम्मेदारी के साथ अदा करना, मुकम्मल तौर पर अदा करना। या फरमाते हैं एक जगह के मिन दलाइलिल ईमान है अल वफा बिल अहद, ये भी अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि ईमान की दलीलों में से, निशानियों में से, अलामतों में से एक ये है कि वो अपने अहदों का पाबंद है, अपने अहद का पाबंद है, अपने वफा पे अपनी जिम्मेदारियों को अदा करता है। ये एक मोमिन की निशानियों में से भी है और ईमान का अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि एक अलामत ईमान की भी है। एक और जो मुतअद्दिद जगह नबी अकरम से भी है ये रिवायत हदीस, और इस तरह बाकी आइमा से भी है कि ला दीन लिमन ला अहद लहु, उस शख्स का कोई दीन नहीं है जिस शख्स का कोई अहद नहीं है, यानी जो शख्स अपने ऊपर किसी जिम्मेदारी का एहसास नहीं करता, किसी जिम्मेदारी को अपने लिए पसंद नहीं करता, यह उस जिम्मेदारी का कायल नहीं होता, गोया ऐसा है कि जैसे ये दीनदार नहीं है, यानी गैर जिम्मेदार इंसान बेदीन इंसान। اور آپ یہاں سے اس روایت سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وزن کتنا ہے عہد کا، یعنی پورے دین کے برابر عہد کا وزن ہے. یعنی اگر ہم دین کو ایک عنوان دینا چاہیں، اسلام کو ایک عنوان دینا چاہیں، اسلام یعنی ذمہ داریاں، اسلام یعنی عہد، یعنی مختلف عہد ہمارے گردن کے اوپر، مختلف عہد جو ہماری انفرادی زندگی سے متعلق خود کچھ عہد ہیں، ہر وہ چیز جو ہم سے متعلق ہے اس سے متعلق نسبت سے ہماری کوئی ذمہ داریاں بھی ہیں. مثلا اگر یہ جسم مجھ سے متعلق ہے، اس جسم کی نسبت سے میرے اوپر کوئی ذمہ داری، اس کی حفاظت کی ذمہ داری، اس کی سلامتی کی ذمہ داری، اس سے جو کچھ انجام پانا چاہیے خداوند متعالی دین کی روشنی میں وہ کچھ انجام دینے کی، اور جس چیز سے منع کیا گیا ہے، جس چیز کے اوپر جن امور کو حرام قرار دیا گیا ہے اس سے بچنے کی ذمہ داری. آپ دیکھ رہے ہیں ہر چیز میں ذمہ داری. اسی طرح اگر میری زندگی میں مثلا قرآن ہے، قرآن کی نسبت ایک عہد ہے، اس کو وفا کرنا، یعنی اس سے ہدایت لینا، یعنی اس سے زندگی بنانا، یعنی اس کو منشور زندگی سمجھنا، منشور حیات سمجھنا، اس کی طرف یہ ذمہ داری ہے. اس کو ہدایت کے لیے پڑھنا، فقط ثواب کے لیے. اگر ہم نے قرآن پڑھا بھی، جو کہ بارہا آپ کی خدمت میں عرض ہوتا ہے، وہ قرآن جو فقط ثواب کے لیے پڑھا جائے وہ پڑھنے والے تک ثواب پہنچاتا ہے لیکن پڑھنے والے کو کہیں نہیں پہنچاتا. لیکن وہ قرآن جس کے لیے ثواب مقدمہ ہے، ہدف ہدایت ہے، وہ پڑھنے والے کو بھی سفر طے کروا کے کہیں پہنچاتا ہے. اسی لیے امام سجاد بھی فرماتے ہیں کہ خدا میں پناہ مانگتا ہوں ایسے قرآن کی تلاوت سے جس کے اندر تعقل نہ ہو، تفکر نہ ہو، تدبر نہ ہو اس کے اندر. کیوں؟ کیونکہ وہ یہ قرآن اس کو کہیں لے کر نہیں جا پائے گا. اسی طرح قرآن مجید نے خود بھی بار بار تقریباً 50 کے قریب آیات قرآن مجید میں فقط قرآن مجید کے اوپر تعقل کرنے کے حوالے سے، بس قرآن کی نسبت ایک ذمہ داری، اس میں تعقل کرنا، تدبر کرنا، تفکر کرنا پڑھتے وقت. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں بعض فرصتیں انسان کے اوپر ذمہ داری لے کے آتی ہیں. جیسے مثلا ابھی ایک بیماری کا صورتحال، کرونا کی ایک بیماری ہے، اس کی نسبت میرے اوپر ایک ذمہ داری آتی ہے، اپنی حفاظت کرنا اور دوسروں کی حفاظت کرنا، سوشل ڈسٹینسنگ یعنی اجتماعی فاصلہ اس کو برقرار رکھنا، یا وہ جو چیز اطبا نے ہمارے لیے قرار دی ہے وہ بھی ہمارے لیے ذمہ داری لے کے آتے ہیں. اسی طرح یا ایک شخص کا ایک پیشہ ہے، اس پیشے کی نسبت اس کی ذمہ داری ہے، اس نے مثلا کسی کام کو کرنے کے لیے اپنے کہا کہ میں اس چیز سے یہ میرا پیشہ ہے، یہ میری درآمدی کے لیے میں نے اپنے لیے چنا ہے پیشہ اور میں اس کو انجام دیتا ہوں. اس کام کو جو کچھ آپ اس کے بدلے میں لیتے ہیں اس کام کو مکمل طور پہ ادا کرنا. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں نعمتوں کی نسبت ذمہ داری، خدا بند مطال کی نعمتیں کی نسبت ذمہ داری، جو خود خدا بند مطال فرماتے ہیں کہ لئن شکرتم لازیدنکم نعمتی، اگر تم شکر بجا لاؤ گے تو میں اپنی نعمتوں کو بڑھا دوں گا. یعنی خود نعمتیں، ہر نعمت ہماری زندگی میں جو موجود ہے وہ ذمہ داریاں لے کے آتی ہے، چاہے وہ نعمت جان کی نعمت ہو، جسمانی نعمت ہو، اسی طرح چاہے وہ مال کی نعمت ہو. ہر مال کے بارے میں سوال ہوگا، ایک ایک چیز کے بارے میں جو آپ کے پاس موجود ہے اس کے اندر. جس طرح امیر المومنین فرماتے ہیں کہ مجھے اس دنیا کے مال سے کیا لینا دینا، اس دنیا سے کیا لینا دینا، کہ جس کے حرام میں عذاب ہے اور جس کے حلال میں حساب ہے. کیوں؟ ہر حلال چیز بھی آپ کی زندگی میں جو موجود ہے اس کی مسئولیت ہے ہماری گردن پہ، اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ یہ کہاں سے تم نے حاصل کی، اس کے ذریعے سے تم نے کیا کام انجام دیا، کس امور میں اس کو صرف کیا، خرچ کیا اس چیز کو. ایسی مال کے بارے میں سوال ہوگا، جو تمہارے پاس اضافی تھا اس کا تم نے کیا کیا ہوگا. اسی طرح جو صورتحال جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، آیا اس کے اوپر ظالم حکومت کر رہے ہیں، فاسق حکومت کر رہے ہیں، اس کے اوپر کون حکومت کر رہے ہیں؟ آپ ایسے نہیں رہ سکتے کہ ہم اس سے بالکل لا تعلق ہو کے زندگی گزاریں. کہ وہ جو ایک شاعر کہتا ہے کہ تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نہ بھیڑ تو، یعنی میں اپنی زندگی کے اندر اس قدر غرق ہو جاؤں، اپنی اجتماعی ذمہ داریاں، اجتماعی عہد سے دور ہو جاؤں. میرے معاشرے کے اندر کون ظالم ہے، کون مظلوم ہے، مظلوم کی نسبت ایک ذمہ داری ہے، ظالم کی نسبت ایک ذمہ داری ہے، بس ذمہ داری سے نہیں ہم ہٹ سکتے دین کے اندر. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کی نسبت ہماری ذمہ داری، آئمہ کی نسبت ہماری ذمہ داری، اور غیبت کبریٰ امام معصوم کے اندر فقہا کی نسبت ہماری ذمہ داری. آیا میں نے اپنی زندگی کو جس طریقے سے انبیاء کے سپرد کرتے ہیں زمانے انبیاء کے اندر، جس طرح زمانے ظہور کے اندر آئمہ کے سپرد اپنی زندگی کرنی ہے، ان کی امامت اور ولایت کے اندر، امامت خدا کے نتیجے میں جب میں امامت نبی کی طرف آیا، تو امامت نبی سے جب میں امامت امیر المومنین کی طرف آیا، آپ نے دیکھا کتنے افراد ہیں جو امامت نبی تک پہنچے، جیسے خود سید الشہداء فرماتے ہیں ان رسول اللہ کانا ہو الامام. کیونکہ غدیر امامت کے آغاز نہیں ہے، غدیر امامت کے تسلسل کا نام ہے. وہ امامت جو خود نبی اکرم کے پاس تھی، اس امامت کی نیابت امیر المومنین کے پاس ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے ایک ذمہ داری امامت کی نبی اکرم کے دور میں پوری کی لیکن امیر المومنین کے دور میں خیر ذمہ دار امامت کی نسبت قرار پائے. اسی طرح بعض نے آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کے زمانے میں اور ان کے ظہور کے زمانے میں جو موجود تھے ان کی امامت کی نسبت اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی، جس کی اوج ہم نے کربلا کے اندر و عاشورہ کے اندر دیکھی، یا غیبت کبریٰ کے اندر ہم دیکھتے ہیں غیبت صغریٰ میں جو آئمہ نے نائب بنائے، خود امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنے نائب بنائے، چاہے نواب اربع نائب خاص نائب یا نواب جو ہم کہتے ہیں کہ عامہ، نواب عامہ یعنی جو عام نائب ہیں جس دور میں ہم ابھی ہیں، یعنی فقہا، اس فقیہ کی نسبت میں نے اپنی ذمہ داری کتنی ادا کی. آج بالکل بالکل ایسی ہے کہ جو کربلا کے اندر ہوا کہ خود امام معصوم کی نسبت بھی ذمہ داری ادا نہیں کی اہل کوفہ نے، اور جو امام معصوم نے نائب بنا کے بھیجا تھا غیر معصوم مسلم بن عقیل کو، اس غیر معصوم نائب امام معصوم کی طرف بھی اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی. بس دیکھ رہے ہیں ہم، یعنی ذمہ داریوں سے بھرا ہوا ہے دین. ہر چیز جو ہماری زندگی سے متعلق ہے اس کی نسبت ہمارے گردن پر ایک ذمہ داری آتی ہے، اور کربلا غیر ذمہ داری کا نتیجہ ہے. کربلا خواص کی بھی غیر ذمہ داری کا نتیجہ ہے اور کربلا عوام کی بھی غیر ذمہ داری کا نتیجہ ہے. جہاں کہیں بھی کوئی ظلم ہوگا، جہاں کہیں بھی ہم دیکھیں گے کہ ظلم ہو رہا ہے، وہاں پہ ضرور مظلوم کی غیر ذمہ داری نظر آئے گی آپ کو. غیر ذمہ دار مظلوم پر ظالم کو اپنا ظلم برقرار اور جاری رکھنے کا بہانہ مل جاتا ہے، موقع مل جاتا ہے. وہ قومیں، وہ افراد، وہ ملتیں، وہ امتیں جو ظالم کے مقابلے میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں، خداوند متعال ظلم کا سایہ ان پہ سے ہٹا دیتا ہے. جیسے انقلاب اسلامی، یہ معجزہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہم نے اپنی زندگی کے اندر دیکھا کہ ایک ظالم شہنشاہ اس کے اندر تھا، سیرت حسینی کے اوپر چلتے ہوئے مظلوم جیسی ذمہ دار بنا، اس ظالم کے مقابلے میں آ گیا اور اس کا تختہ جو ہے وہ پلٹ گیا. اسی طریقے سے مختلف ملتیں آج جو قیام کر رہی ہیں، نائجیریا میں قیام کر رہی ہیں، بحرین میں قیام کر رہی ہیں، عراق میں قیام کر رہی ہیں، یمن میں قیام کر رہی ہیں، لبنان میں قیام کر رہی ہیں، شام میں قیام کر رہی ہیں، فلسطین کے اندر قیام کر رہی ہیں، وہ ہم وہاں دیکھیں گے جس قدر یہ مظلوم ملتیں وفائے بے عہد، اپنے عہد، اپنی ذمہ داری پوری کرتی ہوئی نظر آئیں گی، وہاں پہ خداوند مطالع کی وہی سنت آئے گی کہ یہ، کیونکہ یہ نعمتیں ہیں، یہ ان کے ذریعے سے، ان قیادتوں کے ذریعے سے آپ اس سفر کو طے کرنا، ہمیں فوراً نظر آئے گا کہ ان ملتوں کی تقدیر خداوند مطالع بدل دے گا. لیکن جیسے یہ غیر ذمہ دار نظر آئیں گے نہیں ہوگا. اور قرآن بھی ذمہ دار مومنین کو مرد کہتا ہے، یعنی مومنین بہت سارے ہیں لیکن جو غیر ذمہ دار ہیں قرآن ان کو مرد نہیں بولتا. مردانگی ایک صفت ہے، انسانی صفت ہے. مردانگی یعنی نسوانیت کے مقابلے میں نہیں ہے، مردانگی خاتون میں بھی ہو سکتی ہے اور مردانی مرد کے اندر بھی ہو سکتی ہے. مردانگی خود ایک صفت ہے، جیسے عظمت، شرافت، عزت، کرامت، اسی طریقے سے مردانگی بھی ایک صفت ہے جو قرآن نے بھی بیان کی ہے اور امیر المومنین نے بھی بیان کی ہے. امیر المومنین فرماتے تھے کہ کہتے تھے کہ یا اشبہ الرجال ولیس الرجال، یعنی اے مردوں جیسی شکلوں اور نہ مردوں. کہتے تھے اپنی فوج کو خطاب کر کے امیر المومنین نے بولا کہ مثلا تمہارا ظاہر مردوں جیسا ہے، نہیں کہ تم شبیہ مردوں، لیکن تمہارے اندر مردانگی نہیں ہے. امیر المومنین کا خطاب ہے. اسی طرح قرآن بھی ہر مومن کو مرد نہیں کہتا. قرآن کے اندر خود آیا کے اندر کہ وہ من المومنین رجال، مومنین میں سے کچھ مرد ہیں. تمام مومنین کے اندر مردانگی نہیں پائی جاتی. یہاں سے خود پتہ چلتا ہے کہ ان مومنین کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہ نسوانیت کے مقابلے میں نہیں ہے بلکہ انسانی صفت ہے. رجل یعنی مرد، یعنی مردانگی. مردانگی کے اندر تقریباً عرب کے اندر 10-12 صفات بیان کی جاتی ہیں. اگر کسی شخص میں یہ صفات ہوں، جیسے اس میں غیرت ہو، عزت ہو، عظمت ہو، شرافت ہو اور اس کے اندر اخلاص ہو، جتنی ہم قدریں بیان کرتے ہیں ایک انسان کے لیے، اس کو عرب مرد کہتے ہیں. یعنی یہ اس کے اندر مردانگی ہوئی، یہ رجل ہے. باقی تمام جو ہیں وہ ایک خاتون کے مقابلے میں تو مرد ہیں، لیکن وہ خود اپنی انسانیت کے اندر مردانگی نہیں رکھتے. تو قرآن فرماتے ہیں وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ، مومنین میں سے کچھ مرد ہیں، یعنی سب مومنین ایسے نہیں ہیں. کون ہیں؟ قرآن فرماتے ہیں کہ مومنین میں سے کچھ مرد ہیں، صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، وہ کہ جنہوں نے وہ عہد، وہ ذمہ داریاں جو خداوند متعال کی طرف سے ان پر آئی تھیں ان کو ادا کرتے ہیں صداقت کے ساتھ. صدقو یعنی ثابت کرتے ہیں، یعنی ادا کرتے ہیں، یعنی جو ان ذمہ داریوں کو، ان عہدوں کو نبھاتے ہیں جو ان کے اوپر ہیں ذمہ داریوں کو. فقط قرآن نے ان مومنین کو مرد کیا جن کو ہم نے صحن کربلا کے اندر وہ معرکہ عاشورہ کے اندر دیکھا. باقی کوفہ بصرہ شام ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن مجید ان کو مرد نہیں کہتا, بقیہ کو قرآن مجید مرد نہیں کہتا. یہی تعداد جو کربلا پہنچی سعید الشہدا اپنے زمانے کے امام کے ساتھ امامت کی ذمہ داریوں کو اور امامت کی نسبت اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے والے کو قرآن مرد کہہ رہا ہے. یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وفائے بے عہد کی کس کا در پس مسلمان نام ہے ذمہ داری کا, تشیع شیعہ ذمہ دار کا نام ہے. بالکل, یعنی اگر غیر ذمہ دار شیعہ ہو ہی نہیں سکتا. بالکل ایسی ہے جیسے کوئی کہے کہ پانی اور خشکی بالکل ضد ہیں ایک دوسرے کی. اگر ہم یہ بات بولیں خشک پانی, یہ بالکل ایسی ہوگا جیسے کوئی بولے غیر ذمہ دار شیعہ, کیونکہ خشک پانی ہو نہیں سکتا. تشیع شیعت کے اندر ذمہ داری ہے, غیر ذمہ دار شیعہ نہیں. شیعہ یعنی ذمہ دار, ہر اس چیز کے بارے میں ذمہ دار جو اس سے متعلق ہے, جو خداوند مطالع نے جس طرف. اور یہی دیکھا کہ خواص کی غیر ذمہ داری کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ کربلا کے اندر کتنی عوام جو کہ ان خواص کے چنگل میں تھی, ان خواص کے پیچھے تھی. رہبر معظم انقلاب اسلامی نے اس موضوع کو بیان کیا ہے کہ خواص بے بصیرت, یعنی بے بصیرت خواص جنہوں نے ذمہ داری ادا نہیں کی, جن کے پیچھے خاص عوام ہوتی ہے. بالکل جیسے سلمان بن سورت خزائی کی شخصیت ہے, عبداللہ ابن عباس ہیں, عبداللہ ابن عمر ہیں, عبداللہ ابن زبیر ہیں, یہ خواص تھے اس زمانے کے, جن کے پیچھے کافی ایک تعداد تھی جو ان کی تقلید کرتی تھی, ان کی پیروی کرتی تھی. غیر ذمہ دار خواص نیچے عوام کو غیر ذمہ دار بناتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ عوام ان کو دیکھا دیکھی آگے جاتے ہیں. عوام ہوتے ہی وہ ہیں کہ جو خود نہیں سوچتے, خواص یعنی جو خود سوچ سمجھ کے فکر کر کے اپنا راستہ طے کرتے ہیں, اور جو بھیڑ چال کے ذریعے سے اور خود خواص کے پیچھے چلتے ہیں. اسی طرح معاشروں کے اندر بھی ہوتا ہے. آپ دیکھیں ان معاشروں میں, ان ممالک کے اندر آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, جب تک یمن کے اندر خواص غیر ذمہ دار تھے, یمن جو ہے آل سعود کا غلام تھا. اسی طریقے سے جب تک لبنان میں خواص غیر ذمہ دار تھے, تب تک یہ لبنان اسرائیل کا یہ نوکر ہوتے تھے, ان کے گھروں میں کام کرتے تھے یہ لبنانی جوان اور ان کی خواتین. اسی طرح جب تک ایران کے اندر خواص غیر ذمہ دار تھے, یہ سارے شاہ کے غلام ہوتے تھے. یہ سارے علماء, حتی علماء کے اندر کچھ افراد ایسے ہوتے تھے جو شاہ کو مختلف القاب اور سب چیزیں اپنی محبتیں اور چیزیں اس کے لیے ظاہر کرتے تھے. لیکن جیسے ہی ان معاشروں کے اندر ذمہ دار خواص آتے ہیں, مثلا پاکستان میں شہید حسینی جیسی شخصیت آتی ہے, پاکستان کو ایک خواص مل جاتا ہے, ذمہ دار خواص. فوراً اس قوم, یہ سفر جو ہے قوم کی ڈگر بدل جاتی ہے. اسی طریقے سے ہم آج دیکھ رہے ہیں نائجیریا کے اندر شیخ زگزاکی کی شخصیت دیکھ رہے ہیں, یمن کے اندر عبد المالک الحوثی, اسی طرح ہم بحرین میں دیکھیں تو شیخ عیسیٰ قاسم کی شخصیت ہے, اسی طرح عراق میں ہم دیکھتے ہیں آیت اللہ سیستانی حافظ اللہ کی شخصیت ہے, اور دیگر نیچے جو مقاومتی عراق کا گروہ ہے جس میں ہاشم الحیدری کی شخصیت ہے. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اور اسی طرح مختلف شعبے میں ہو سکتا ہے ایک شاعر ہو, شاعر ایک ذمہ دار بھی ہو سکتا ہے, غیر ذمہ دار بھی ہو سکتا ہے. غیر ذمہ دار شاعر جو اپنی قوم کو کسی بھی راستے کو پڑھ لے جائے. ذمہ دار شاعر مثلا علامہ محمد اقبال, ذمہ دار شاعر جس نے اپنی شاعری کی جو نعمت تھی اس کو اس کے اندر اپنا حق ادا کیا ذمہ داری کے اندر. اسی طریقے سے ہم قیادتوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں. جس ملک کے اندر غیر ذمہ دار قیادتیں ہوں گی, حکومتی سطح پہ, سیاسی سطح پہ, دینی سطح پہ, مذہبی سطح پہ, ہم دیکھیں گے کہ وہاں کے رنگ کچھ اور ہوگا. بس کربلا کے اندر اگر خواص اپنی ذمہ داری ادا کرتے, رہبر معظم انقلاب اسلامی فرماتے ہیں کہ وہ جو کچھ ہوا, یعنی وہ سید الشہدا کو جس طریقے سے فجی انداز سے قتل کیا گیا, سید الشہدا فرماتے ہیں رہبر معظم کے سید الشہدا کے ساتھ ایسا نہ ہوتا. بس کربلا غیر ذمہ داریوں کا نتیجہ ہے, کربلا امامت کی نسبت غیر ذمہ داریوں کا نتیجہ, امام کی نسبت غیر ذمہ داریوں کا نتیجہ, قرآن کی نسبت غیر ذمہ داری کا نتیجہ, اسلام کی نسبت غیر ذمہ داری کا نتیجہ, ایک عبد ہوتے ہوئے معبود کی نسبت غیر ذمہ داری کا نتیجہ کربلا. اور ہم یہاں سے دیکھتے ہیں کہ مسلم بن عقیل کو کوفہ کے اندر جو بھیجا تھا, یہی دیکھنے کے لیے بھیجا تھا کیا کوفہ ذمہ دار ہے, کوفہ اتنے ذمہ دار ہے کہ حسین ظہور کرے کوفہ کے اندر. اگر کوفہ ذمہ دار ہے, مسلم بن عقیل نے اسی لیے دم شہادت یہ وصیت کی کہ اس سید الشہدا کو بتا دیا جائے کہ ان کی وفاداریاں بدل گئی ہیں, یہ اب ذمہ دار نہیں ہے آپ کے بارے میں, یہ اب یہ احساس ذمہ داری نہیں کرتے اپنی انہی خصوصیات کی وجہ سے جو اہل کوفہ کے اندر خوف و لالچ اور اس وقت کی صورتحال کی وجہ سے ہوئی. تو آپ دیکھیں, ہم اگر اپنے زمانے کے اندر دیکھیں کہ جس زمانے کا مسلم اس زمانے میں موجود ہے, نائب امام غیر معصوم اس زمانے میں موجود ہے, اس زمانے میں موجود ہونے کے باوجود آج کا حسین آج کے کوفہ میں ظہور نہیں کر رہا, اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ کوفہ غیر ذمہ دار ہے. کیوں؟ کیونکہ ذمہ دار امام ذمہ دار قوموں کے لیے ہوتے ہیں, ذمہ دار امتوں کے لیے ہوتے ہیں, آمادہ امتوں کے لیے ہوتے ہیں. لیکن اگر امام غیر ذمہ دار اس کے اندر آ بھی جائے, کربلا پر پہنچ جاتی ہے. عاشورہ برپا ہو جاتا ہے. اسی لیے ہم یہاں سے مقایسہ کر سکتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ آج ہم بھی اتنے غیر ذمہ دار ہوں کہ آج جس کوفہ کے اندر ہم زندگی گزار رکھیں گے, پاکستان میں, لبنان میں, ایران میں, شام میں اور مختلف اسلامی ممالک کے اندر, جس کوفہ کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں, ایسا نہ ہو کہ آج کا نائب امام آج کے امام معصوم سے کہہ دیں مولا یہاں نہ آئیے گا, ان کی ذمہ دار, ان کی وفاداریاں آپ کے ساتھ ہیں. اس قدر مہم ہے یہ وفائے بے عہد. یہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مسلم کی نسبت بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں, اگر ادا کیں تو سید الشہداء آئیں گے, اگر نائب امام کی نسبت ہی ذمہ داریاں ادا نہیں کی تو بھی امام معصوم کے ساتھ وہی ہوگا, وہی ہوا جو مسلم کے ساتھ ہوا, وہی سید الشہداء کے ساتھ بلکہ بدتر ہوا. ہم نے دیکھا یہاں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ شیعہ غیر ذمہ دار نہیں ہو سکتا. یعنی ایک بقول شاعر کی کہ کیا عجب بات ہے شیعہ وہ ذمہ دار نہ ہو, اپنے حالات و حوادث سے سروکار نہ ہو, اس کو حالات و حوادث سے سروکار نہ ہو, لے کے غازی کا علم دین سے وفادار نہ ہو. یعنی اس کے ہاتھ میں پرچم ابو الفضل العباس ہے لیکن دین کے بارے میں کوئی ذمہ داریوں کو احساس نہیں کرتا. کیا جب بات ہے شیعہ وہ ذمہ دار نہ ہو, اس کو حالات و حوادث سے سروکار نہ ہو, لے کے غازی کا علم دین سے وفادار نہ ہو, اس کا دشمن بھی ہو پھر بھی خبردار نہ ہو. یعنی دشمن دار ہو لیکن دشمن کی نسبت کوئی آگاہی نہ رکھتا ہو, دشمن شناسی نہ رکھتا ہو, اس کا طور طریقہ رفتار نہ بتاتا ہو کہ مثلا امریکہ اس کا دشمن ہے, یہ شیطان بزرگ ہے, اسی طرح دوسری خائن یہ سیاسی قوتیں اس کی دشمن ہیں. آپ دیکھیں پاکستان تقریباً تمام دشمنوں سے اپنی دوستیاں کر کے بیٹھا ہوا, اور اس دشمنی کا نتیجہ یہی ہے کہ وہ جو بات کہتے ہیں یہ سر تسلیم اپنا خم کرتے ہیں اس کے اندر. کیوں؟ کیونکہ یہ دشمنوں کی نسبت ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں, رسول اللہ کی نسبت ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہے ہیں, جس نام کے اوپر اسلام کی نسبت اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہے. تو یہاں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے اصحاب امام حسین کے اندر. ہم دیکھیں جو آپ کی خدمت میں عرض بھی کیا تھا, سعید بن عبداللہ نے کیا سوال کیا تھا جب حفاظت کی تھی بوقت نماز ظہر سید الشہدا کی, تو سید الشہدا سے یہی پوچھا تھا کہ حل وفائی تو عہدی یا مولائی, کیا میں نے اپنا وفا, اپنا وعدہ یا وہ جو عہد تھا, وہ ذمہ داری تھی, کیا میں نے ادا کر دی؟ یا پوچھا ارضی تھا منی یا مولائی, کہ آپ مجھ سے راضی ہیں اپنے عہد کے بارے میں ذمہ دار ہیں. ہم دیکھتے ہیں یہ زیارت ناموں میں, آپ دیکھیں خود سید الشہدا کے جو زیارت نامے آئے ہیں اس کے اندر یہ بہت واضح صفت بیان ہوئی ہے کہ انہوں نے خداوند متعال کی نسبت جو ان کا عہد تھا انہوں نے پورا کیا, انصار کربلا کا بھی ان کا. اسی طرح مسلم بن عقیل کی زیارت میں تو واضح الفاظ کے اندر آیا, حضرت ابو الفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت میں بھی ہم دیکھتے ہیں بہت واضح الفاظ کے اندر یہ چیز آئی. تو ہم یہاں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اگر ذمہ داری نہیں کی, اس موضوع کو مزید کھولنے کی ضرورت ہے. صرف آپ کی خدمت میں ایک تعارف اس کا پیش ہوا, یہ ایک قدر, یہ ایک چیز جو کربلا کے اندر نہ ہونے کا نتیجہ یہ نکلا کہ نواسۂ پیغمبر کو اس فجی انداز کے ساتھ غیر ذمہ داری کے نتیجے میں شہید کر دیا گیا. ہم یہ دیکھتے ہیں اور وہ چند جو آ گئے وہ اس قدر ذمہ دار تھے کہ سید الشہدا نے کہا ایسے ذمہ دار نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے نانا کو ملے, جو اس قدر امامت کی نسبت اپنا عہد وفا کرنے کے لیے ایک دوسرے کے اوپر سبقت لے جا رہے ہیں. چھ محرم الحرام ایک ایسے وفائے بے عہد کرنے والے شش ماہ کا تذکرہ کرنا ہے کہ جس نے عجیب انداز میں امامت کی نسبت اپنا وعدہ وفا کیا ایک عجیب مسکراہٹ کے ساتھ, حضرت علی اصغر. یہ شش ماہ سید الشہدا کا ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا وقت آگے عصر عاشور کہ سید الشہدا علی اصغر کو میدان کے اندر لے کر آتے ہیں, وہ باپ سے لے کر حضرت علی اصغر کو لے کر آتے ہیں, دشمنوں کو کہتے ہیں دشمنوں ظالموں تمہاری اگر کوئی دشمنی ہے تو میرے ساتھ ہے, تو میرے ساتھ ہے, لیکن اس شش ماہے کا کوئی قصور نہیں ہے, اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے, اگر چند قطرے پانی اس کو دے دو تو اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے. اور سید الشہدا فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ شاید میں اس بچے کے بہانے سے پانی پی لوں گا, تو سید الشہدا نے ایک بار علی اصغر کو تپتی ہوئی زمین کے اوپر رکھ دیا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں اس بچے کو پانی پلا دو. ادھر عمر سعد یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ عمر سعد لشکر کے اندر چیمہ گوئیاں شروع ہوتی ہیں, سب علی اصغر کی طرف دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں ہم کس لشکر کا حصہ ہیں, ہے کہ جس کی جنگ ایک ششماہی کے ساتھ ہے. اب عمر سعد کو فوراً فکر ہوئی کہ میرے لشکر میں بغاوت نہ ہو جائے, فوراً حرملہ کو طلب کرتا ہے. اے حرملہ, تو بڑا ماہر تیر انداز ہے, آج تیری مہارت کا وقت آ گیا. حرملہ نے کہا, اے عمر سعد کیا ہو گیا؟ کیا حسین سے آخری جنگ کا موقع آ گیا؟ ارے کیا حسین سے کہ کوئی تازہ دم فوج آ رہی ہے؟ کہا, نہیں حرملہ, بلکہ حسین کے ہاتھ میں ایک سفیدی ہے, ذرا اس سفیدی کو دیکھ. ارے حرملہ, تو بڑا ماہر ہے, یہ کام صرف تو ہی کر سکتا ہے. ارے حرملہ نے غور کیا, کہا اے ملعون, ارے ملعون, یہ تو ایک ششماہا ہے حسین کے ہاتھ میں. کہا حرملہ, دیر نہ کر, اگر زیادہ دیر کی تو یہ میرے لشکر میں بغاوت ہو جائے گی. ارے حرملہ نے کانپتے ہاتھوں سے جیسے وہ سہموں کا تیر اپنے کمان میں لگایا. ارے حرملہ کا تیر کا کھینچ رہا تھا, ایک مرتبہ تیر نیچے گرتا گئے. ارے حرملہ دوبارہ لگاتا گئے. ارے دو مرتبہ پھر تکرار ہوتا گئے. جب تین مرتبہ کانپتے ہاتھوں سے یہ تیر نیچے گرا, عمر سعد نے کہا, اے حرملہ تو بڑا ماہر تیر انداز تھا, یہ آج تجھے کیا ہو گیا؟ کہا, اے ملعون, جب بھی میں تیر چلاتا ہوں, جب کمان میں کھینچتا ہوں, تو در خیمہ میں ایک بیوی کو دیکھتا ہوں, مجھے لگتا ہے وہ اس بچے کی ماں ہے. یہ گویا کہہ رکھی ہو, اے حرملہ, ذرا تیر چلانے سے پہلے یہ دیکھ لے, تیرا تیر بڑا ہے, میرا اصغر چھوٹا ہے. عمر سعد نے کہا, اے حرملہ دیر نہ کر. حرملہ نے دوبارہ تیر لگایا اور اس طرح سے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اس تیر کو روانہ کیا. ارے دست حسین میں اصغر کا تیر کا لگنا تھا. سعید بن مسلم جو روایت کر رہے تھے, جو لشکر عمر سعد میں موجود تھے, انہوں نے روایت کی, میں نے دیکھا اصغر کی حالت کچھ ایسے تھی جیسے ایک مچھلی جب پانی سے باہر آتی ہے. اے سدارن سید شہدا, آپ نے یہ منظر دیکھا ہوگا. سعید بن مسلم فرماتے کہ وہ جیسے مچھلی جب پانی سے باہر آتی ہے تو وہ اپنے آپ کو ایک مرتبہ زمین سے اٹھاتی ہے, پھر زمین پہ گراتی ہے, پھر اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد یہ مچھلی فقط اپنی دم ہلاتی ہے اور کبھی منہ کو کھولتی ہے, کبھی منہ کو بند کرتی ہے. بس سعید بن مسلم لکھتے ہیں, کچھ ایسا ہی منظر حسین کے ہاتھوں میں دیکھا. ارے تیر کا لگنا تھا, اصغر نے ہاتھوں سے اپنے آپ کو اٹھایا, دوبارہ حسین کے ہاتھوں میں آئے. ہی مرتبہ جب یہ تکرار ہوا, اصغر کی طاقت ختم ہوتی چلی گئی. ارے ایک مرتبہ دیکھا کہ اصغر اپنے منہ کو کھولتے ہیں, کبھی بند کرتے ہیں, اور ایک مرتبہ جب منہ کو کھولا تو پھر بند نہ ہوا. ارے حسین نے صدا بلند کی, انا للہ و انا الیہ راجعون. القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا پروردگار عالم, تیری بارگاہ میں دعا گو ہے, ہم نے حسین یہ ششماہ کا تذکرہ تیری بارگاہ میں کیا ہے, ہماری اس عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما, بانیان عزاداری و شرکائے عزاداری کی توفیقات میں اضافہ فرما, ان کے مرحومین کو جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما, ان کے بیماروں کو شفا کامل و عاجل عنایت فرما, تمام عزاداروں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار عالم تمام عزاداریوں کو دشمنان عزاداری, دشمنان اہل بیت کے شر سے محفوظ فرما. دشمنان عزاداری اگر ہدایت کے قابل نہیں ہیں, ان کو اپنے عزائم سمیت نیست و نابود فرما. تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں تمام علماء و مراجع, ان کو طول عمر عنایت فرما, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, اور ہمیں ان کے آوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عنایت فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.